درود بر محمد
و آل محمد، اللهم صل على محمد. ان کرم آپ چاہلات ہے چاہلات کے راہ پر سے سلام کی جن شاہ پیش کر رہا ہوں کہ بہت اللہ
جب چاند محرم کا دیکھا مدلوں کا قصہ یاد آیا، یثرب کی اداس ہی یاد آئی اور اجڑا مدینہ یاد آیا. جب چاند محرم کا دیکھا مظلوم کا قصہ یاد آیا، قابو نہ رہا کچھ بھی دل پر، سینے پہ لگا غم کا نشتر. جب چاند کو دیکھا مثل کماں، بے شیر کا قصہ یاد آیا. جب چاند محرم کا دیکھا مظلوم کا قصہ یاد آیا، دیکھا جو مہینوں گردوں پر خون بہنے لگا آنسو بن کر، نیزے کی انی کے ساتھ جوان بیٹے کا کلیجا یاد آیا. جب چاند محرم کا دیکھا مظلوم کا قصہ یاد آیا، ہاتھوں سے کلیجا تھام لیا اور دیکھ کے مقتل کو روئے. جب سرور دی کو وقت سفر سورا کا تڑپنا یاد آیا. جب چاند محرم کا دیکھا مظلوم کا قصہ یاد آیا، مقتل میں جو پہنچی فوج خدا، تھرائی زمین گردوں کا پا، شبیر کو صحرا یاد آیا، عباس کو دریا یاد آیا. جب چاند محرم کا دیکھا مظلوم کا قصہ یاد آیا، شبیر جو ہی گھوڑے سے گرے اور خاک پہ رکھ کر شاد ہوئے، شبیر جو ہی گھوڑے سے گرے اور خاک پہ رکھ کر شاد ہوئے، قاتل کا ارادہ بھول گئے، معبود کا سجدہ یاد آیا. جب چاند محرم کا دیکھا مظلوم کا قصہ یاد آیا، حیدر نے جو دیکھا ماہ عزا، دل ہو گیا صرف آب کا. حیدر نے جو دیکھا ماہ عزا، دل ہو گیا صرف آب کا. उम्मत के लिए एक बेकस का घर बार लुटाना याद आया, जब चांद मुहर्रम का देखा मजलूम का किस्सा याद आया।
سبیل مقدد قرآن و اہل بیت سے عقیدت کامیابی کی ضمانت۔
لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم۔ بسم الله الرحمن الرحيم۔ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله آل الله لا سيما بقية الله ولعنة الله على أعدائهم أعداء الله من يومنا هذا إلى لقاء الله أما بعد فقد قال الإمام الحسين أبو عبد الله أنا أدعوكم إلى كتاب الله وسنة نبيه فإن السنة قد أميتت وإن البدعة قد أحييت إن تسمعوا قولي وتطيعوا أمري أهديكم سبيل الرشاد۔ عاشقان اہل بیت اطہار،
اللهم صل على محمد وعلى محمد،
محبان سید الشہداء، فدائیان اسلام، عزاداران امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام، آج محرم کی پہلی شب ہے۔ محرم باطل پر حق کی کامیابی کا مہینہ ہے۔ یہ وہ مہینہ ہے جب مٹھی بھر افراد، مٹھی بھر خدا پرست افراد، خدا پر بھروسہ اور اعتماد رکھنے والے افراد ہزاروں کے لشکر پر غالب آ گئے۔ یہ وہ مہینہ ہے جس مہینے میں خون نے شمشیر کو شکست دی، خون شمشیر پر غالب آ گیا۔ یہ مہینہ عقل اور جذبات کا مہینہ ہے۔ امام حسین علیہ السلام سے قلبی اور عملی تعلق کا مہینہ ہے۔ یہ وہ مہینہ ہے جس میں شیعوں کو یہ فخر حاصل ہے کہ وہ حسینی مجلسوں میں حصہ لیتے ہیں، امام حسین علیہ السلام کی تعلیمات سے فیض یاب ہوتے ہیں اور حسینی تربیت کے سائے میں پروان چڑھتے ہیں۔ یہ مجلسیں در حقیقت حسینی تربیت گاہ ہیں جہاں توحید و عدل کا سبق دیا جاتا ہے، جہاں عشق خدا سے آشنا کیا جاتا ہے، جہاں اخلاق و انسانیت کی بالادستی سکھائی جاتی ہے، جہاں عظمت دین کا احساس دلایا جاتا ہے، جہاں بقائے دین کے لیے اپنا سب کچھ قربان کرنے کی مشق کرائی جاتی ہے۔ عزیزو، ہم شیعوں کا سب سے بڑا سرمایہ اور سب سے بڑا افتخار اور ہماری بقا کا سب سے بڑا راز یہی محرم عاشور اور کربلا ہے. ہم اگر زندہ ہیں تو اس کا سبب عشق حسین ہے، امام حسین علیہ السلام سے گہرا لگاؤ ہے. یہ عزاداری، یہ کربلا، یہ عاشور، کتنی اس کی اہمیت ہے اگر اس کا اندازہ لگانا چاہتے ہیں تو یہ واقعہ اسے ثابت کرنے کے لیے کافی ہے. سن 1986 جس وقت ایران اور عراق کی جنگ اپنے شباب پر تھی، ایرانی سرزمین پر صدام کے حملے کو 6 سال گزر چکے تھے. ایرانی افواج نے اپنی ابتدائی شکست اور ہزیمت کے بعد بڑی تیزی کے ساتھ ایرانی فوجیں آگے بڑھ رہی تھی. انہوں نے نہ صرف یہ کہ اپنا مقبوضہ 24,000 کلومیٹر کا علاقہ صدامی فوج کے قبضے سے آزاد کرا لیا تھا، بلکہ عراق کے اندر داخل ہو کر فاؤ جیسے شہر کو بھی صدامی افواج سے آزاد کرا لیا. تمام سامراجی طاقتوں کی بھرپور حمایت کے باوجود صدام حسین کو منہ کی کھانی پڑ رہی تھی. دنیا کے لیے بڑی حیرت کی بات تھی جس صدام حسین کو 37 ممالک اپنی حمایت، کھلم کھلا حمایت دے رہے تھے. اخلاقی حمایت، سیاسی حمایت، فوجی حمایت، مالی حمایت، ہر طرح کی حمایت. اور ابتدائی ان کا اندازہ یہ تھا کہ 3 دنوں کے اندر اندر تہران پر قبضہ ہو جائے گا، اسلامی نظام نیست و نابود ہو جائے گا. 6 سال گزر جانے کے بعد نہ صرف یہ کہ تہران پہ قبضہ نہ ہوا، بلکہ 1 انچ زمین بھی اس کی دشمن کے قبضے میں باقی نہ رہی. بڑا حیرت کا مقام تھا، کیا ہو گیا، سبب کیا ہے، اس کا راز کیا ہے. اسرائیل نے یروشلم میں اس حقیقت کو سمجھنے کے لیے ایک کانفرنس بلائی جس کا عنوان تھا حقیقت شیعہ. اس کانفرنس میں جاپانی نسل سے تعلق رکھنے والے امریکی دانشور فوکویاما نے اپنا مقالہ پیش کیا. اگرچہ ان کا مقصد شیعہ دشمنوں کو فائدہ پہنچانا تھا، لیکن وہ بڑا بامانہ جملہ کہے گئے، بہت ہی حقیقت پسندانہ تجزیہ کیا انہوں نے. فوکویاما کہتے ہیں شیعہ ایک ایسا پرندہ ہے، ایران شیعہ ہے، شیعہ ایک ایسا پرندہ ہے جس کی پرواز کا افق ہماری دسترس اور ہماری رینج سے باہر ہے. ہم اس پرندے کو شکار نہیں کر سکتے، اس کا نشانہ نہیں لگا سکتے، یہ ہمارے نشانے سے پرے ہے. وہ کہتے ہیں کہ شیعوں کے پاس وہ پرندہ ہے جس کے 2 پر ہیں، شیعہ وہ پرندہ ہے جس کے 2 پر ہیں اور 1 ذرا اس کے پاس ہے. اس کا 1 پر سبز ہے اور دوسرا پر سرخ ہے. اس کے سرخ پر کا نام عاشور ہے، کربلا ہے، اور سبز پر کا نام ظہور امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کا انتظار ہے. اور اس کی زرہ ولایت سے وابستگی ہے. ایک پر اس کا جو ہے وہ کربلا اور عاشور ہے، دوسرا پر انتظار ہے، اور تیسری چیز جو ذرا کی حیثیت رکھتی ہے وہ ہے ولایت سے وابستگی. شیعہ اپنی زندگی ولایت کے زیر سایہ بسر کرتا ہے. اگر وہ فقیہ کی ولایت کا قائل ہے تو اس کا سبب یہ ہے کہ وہ امام معصوم کی ولایت کا قائل ہے. فوکویاما کے بقول شیعوں کی عظمت و طاقت کا سرچشمہ یہی تین چیزیں ہیں، عاشور و کربلا، انتظار ظہور اور ولایت سے وابستگی۔ عاشور کی وجہ سے شیعہ امر ہو گیا، زندہ جاوید ہو گیا، فنا ناپذیر ہو گیا، کیونکہ عاشور ہر سال آتا ہے، عاشور کی مناسبت سے مجلسیں منعقد کی جاتی ہیں، نوجوان ان مجلسوں میں حصہ لیتے ہیں، یہ مجلسیں انہیں فنا ناپذیر بنا دیتی ہیں۔ انتظار کی وجہ سے شیعہ شکست ماننے کو تیار نہیں ہوتے، کیونکہ شکست وہ مانتا ہے جسے امید نہیں ہوتی۔ مایوسی کا شکار انسان ہی شکست ماننے کو تیار ہوتا ہے، لیکن جسے امید ہوتی ہے وہ کبھی ہار نہیں مانتا، چاہے حالات کتنے ہی خطرناک ہوں، دشمن کتنے ہی قوی کیوں نہ ہو، مشکلیں کتنی ہی زیادہ کیوں نہ ہوں۔ شیعوں کو اس بات کی امید ہے کہ ایک دن ان پر ہونے والے مظالم کا بدلہ لیا جائے گا، انہیں انصاف ملے گا اور حق کا بول بالا ہوگا۔ یہی انتظار و امید انہیں ظلم کے آگے گھٹنے ٹیکنے، باطل کے سامنے سر جھکانے نہیں دیتا، اور انہیں میدان میں ڈٹے رہنے کا حوصلہ دیتا ہے۔ تیسری چیز جس نے انہیں سیسا پلائی ہوئی دیوار بنا دیا ہے، سیسا پلائی ہوئی دیوار کی طرح مستحکم اور مضبوط بنا دیا ہے، جس میں کسی قسم کے رکھنے کی کوئی گنجائش باقی نہیں بچی ہے، وہ ولایت سے عشق اور وابستگی ہے۔ اس دانشور نے اسرائیلی کانفرنس میں یہ اعلان کیا، اگر شیعوں کو صفحہ ہستی سے مٹانا چاہتے ہیں، اگر شیعوں کو ختم کرنا چاہتے ہیں، شیعوں کو گھٹنا ٹیکنے پر اگر مجبور کرنا چاہتے ہیں، تو وہ چیز جو انہیں گھٹنا ٹیکنے پر مجبور کر سکتی ہے، وہ ان کو عاشور، انتظار اور ولایت کی نعمتوں سے محروم کر دینا ہے۔ اگر شیعہ ان تین نعمتوں سے محروم ہو گیا، نہ اس کے پاس کربلا رہ جائے، نہ اس کے ہاں انتظار کا تصور رہ جائے، اور نہ ولایت سے وابستگی رہ جائے، اس کا خاتمہ یقینی ہے، لیکن یہی تینوں نعمتیں اس کے استحکام اور مضبوطی کا سبب ہیں۔ یہ بات دشمن نے اگرچہ کہی ہے، دشمنی نے کہی ہے، لیکن سچ کہا ہے، حقیقت پسندانہ تجزیہ ہے، حق بات کہی ہے۔ کہ اگر شیعوں کو مٹانا چاہتے ہو تو اس کے علاوہ اور کوئی راستہ نہیں ہے۔ آپ تاریخ پر ایک نظر ڈالیں، فقہا و مراجع کے احکام و فرامین کا جائزہ لیں کہ کس طرح ان کے ایک حکم اور ایک فتوے نے دشمنوں کی سازشوں کو ناکام بنا دیا، ان کی امیدوں پر پانی پھیر دیا، شیعوں کو تباہ و برباد ہونے سے بچا لیا۔ وہ چاہے مرزا شیرازی ہوں یا امام خمینی، آیت اللہ سیستانی ہوں یا آیت اللہ خامنئی، تاریخ کے دامن میں مرزا شیرازی کے تاریخی فتوائے تمباکو کی گونج آج بھی سنائی دے رہی ہے۔ وہ گونج آج بھی محفوظ ہے کہ کس طرح سے ان کے ایک فتوے نے برطانوی سامراج کی امیدوں پر پانی پھیر دیا اور ایران ان کی کالونی بننے سے محفوظ رہ گیا۔ کس طرح سے امام خمینی کے ایک حکم نے اسلامی انقلاب کو کامیابی سے ہمکنار کر دیا. اگر ان کا وہ ایک حکم نہ ہوتا اور عوام کو ان کے ہر حکم پر لبیک کہنے کی عادت نہ ہوتی، عوام ان کے احکام کی پابند نہ ہوتی، تو اسلامی انقلاب پیدا ہونے سے پہلے ہی ختم ہو گیا ہوتا. آیت اللہ سیستانی کے جہاد کفائی کے فتوے اور آیت اللہ خامنئی کی حکیمانہ تدبیروں نے عراق کو تباہ ہونے سے بچا لیا. آیت اللہ خامنئی کی مسلسل ہدایات اور رہنمائی کے سائے میں ایران سامراجیوں کی متحدہ سازشوں کے مقابلے میں سر بلند کھڑا ہوا ہے، اور یہ تمام شیطانی طاقتیں اپنی پوری قوت جھونکنے کے باوجود بھی اس کا بال بیکا نہیں کر سکی ہے. یہ سب کچھ ولایت سے وابستگی اور اس کی اطاعت کے باعث ہی ممکن ہو سکا. سچ کہا فکو مانے، سچ کہا فکو یا مانے کہ ولایت شیعہ کی ذرا ہے جو اسے ہر حملے سے بچائے ہوئے. فوکویاما اس کانفرنس میں اس حقیقت کو بیان کرنے کے بعد شیعوں کی تباہی کا نسخہ بھی اسی کانفرنس میں پیش کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں شیعوں سے نپٹنے کا ایک ہی راستہ ہے، اور وہ یہ ہے کہ کسی طرح شیعوں کو ان تینوں نعمتوں سے محروم کر دیا جائے، اور اس کا آغاز تیسری نعمت سے کیا جائے. یعنی سب سے پہلے انہیں ولایت کی اطاعت سے دور کر دیا جائے، فقہاؤ مراجع سے متنفر کر کے انہیں آرام پسندی، لگژریت اور عیش و عشرت کا رسیہ بنا دیا جائے. پھر وہ رفتہ رفتہ انتظار و عاشور و کربلا سے بھی کنارہ کش ہو جائے. سوال یہاں یہ ہوتا ہے کہ کیا عاشور، انتظار اور ولایت کے درمیان واقعی کوئی رشتہ ہے، کوئی رابطہ ہے، کوئی تعلق ہے، یا یہ صرف فوکویاما کے ذہن کی اپج ہے؟ کیا ہماری احادیث اور روایات میں بھی ان کے درمیان کوئی ربط و تعلق بیان ہوا ہے؟ جی ہاں، جب ہم احادیث اور روایات کا جائزہ لیتے ہیں، ان کے مطالعے سے ہمیں ان تینوں کے درمیان قریبی تعلق کی جانب رہنمائی ہوتی ہے. حدیثوں سے پتہ چلتا ہے کہ عاشور اور امام زمانہ کے ظہور کے درمیان بہت گہرا رشتہ ہے. امام زمانہ کا کربلا سے بڑا قریبی تعلق ہے. سورہ اسراء آیت 33 میں ارشاد ہوتا ہے، وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَمَنْ قُتِلَ مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا لِوَلِيِّهِ سُلْطَانًا فَلَا يُسْرِفْ فِي الْقَتْلِ إِنَّهُ كَانَ مَنْصُورًا. اس آیت میں تین نقطے بیان ہوئے ہیں. پہلا نقطہ یہ ہے کہ کسی شخص کو مظلومیت کے ساتھ قتل کر دیا گیا. کوئی شخص مظلوم کے خون ناحق کا بدلہ لینا چاہتا ہے اور اسے بدلے کا حق اور اختیار دیا گیا ہے. تیسرا نقطہ یہ ہے کہ انتقام لینے والے کی اللہ کی جانب سے نصرت اور مدد کی جائے گی، وہ منصور ہے خدا کی طرف سے. اس آیت کا ایک ظاہری معنی ہے اور ایک باطنی. خود ظاہری معنی یہی ہے کہ کسی نے بلا وجہ کسی کو قتل کر دیا ہے، اس کے ورثہ عدالت میں شکایت کرتے ہیں، عدالت انہیں قصاص کا حق دیتی ہے اور وہ قصاص لینے میں اس کی مدد بھی کرتی ہے. لیکن اس کا ایک باطنی معنی بھی ہے. باطنی معنی کی طرف حدیث میں اشارہ ہوا ہے کہ باطنی معنی کیا ہے. حدیث میں ہے کہ نزلت ہاؤزہ الآیا فی الحسین علیہ السلام. در حقیقت یہ آیت امام حسین علیہ السلام کے سلسلے میں نازل ہوئی ہے. یاد رہے کہ یہ آیت نزول قرآن کی تکمیل کے 50 سال بعد نازل نہیں ہوئی ہے. آیت کے قرآن کے مکمل ہونے کے نزول قرآن کی تکمیل کے 50 سال بعد امام حسین علیہ السلام شہید ہوئے ہیں. ایسا نہیں کہ یہ آیت عاشور کے دن نازل ہوئی ہو, نہیں, آیت امام حسین کی شہادت سے پہلے نازل ہو چکی ہے, لیکن یہ آیت امام حسین کے سلسلے میں نازل ہوئی ہے. امام حسین علیہ السلام کو آیت کے نازل ہونے سے پہلے ہی مظلومیت کے ساتھ قتل کر دیا گیا تھا, لیکن آیت یہ خبر دے رہی ہے کہ کیسی ہستی آئے گی جسے مظلومیت کے ساتھ قتل کیا گیا. جسے مظلومیت کے ساتھ قتل کیا گیا اس کا نام حسین ہے, اور وہ ولی, من قتل مظلوماً فقط جعلنا لولی یہی سلطانا, جو مظلومیت کے ساتھ قتل کر دیا جائے. مظلومیت کے ساتھ کون قتل کیا گیا؟ مظلومیت کے ساتھ امام حسین قتل کیے گئے, اس کی طرف اشارہ ہے. وہ ولی کون ہے جسے انتقام کا حق دیا گیا ہے, جو خدا کی طرف سے منصور بھی ہوگا؟ وہ ولی جو خون حسین کا انتقام لے گا اور خدا کی طرف سے منصور ہے, وہ امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف ہے. لہذا روایت میں ہے کہ ذالک ھذا المہدی, جس منصور کا تذکرہ ہے قرآن مجید میں کہ فقط جعلنا لولی یہی منصورا, منصور سے مراد حضرت حجت ہیں. وہ ولی, وہ سلطان, وہ منصور حضرت حجت کے سوا کوئی اور نہیں ہے. چنانچہ دعائیں دعا میں جب ہم امام زمانہ کو پکارتے ہیں, جب امام زمانہ سے استغاثہ کرتے ہیں, تو وہاں پہ ایک جملہ یہ بھی کہتے ہیں, این المنصور علی من اعتدا علی, کہاں ہے وہ ہستی جس کی مدد کی گئی ہے خدا کی طرف سے اس کا انتقام لینے کے لیے جس کے اوپر ظلم اور زیادتی کی گئی تھی. این الطالب بدم المقتول بکربلا, کہاں ہے وہ ہستی جو مقتول کربلا, مظلوم کربلا کا انتقام لیں گے. ہم جب زیارت عاشورہ پڑھتے ہیں تو زیارت عاشورہ میں ہم خدا سے دعا مانگتے ہوئے کہتے کہ یرزقنی طلب سارک مع امام منصور, اے ابا عبداللہ الحسین, اللہ ہم سب کو توفیق عطا کرے اس امام منصور کے ساتھ آپ کے قاتلوں سے بدلہ لے. کون ہے وہ امام منصور جس کے لیے ہم یہاں دعا کر رہے ہیں؟ امام عصر عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف ہے. دعائے ندبہ میں بھی لفظ منصور ہے, اور زیارت عاشورہ میں بھی لفظ منصور ہے, اور قرآن کی اس آیت میں بھی کہا گیا ہے وقد جعلنا لولیہ سلطانا فلا یسرف فی القتل انہ کان منصورا. عزیزو, اس سے صاف واضح ہے کہ عاشور, انتظار اور ظہور کے درمیان ایک عظیم و وسیع تعلق ہے. اسی لیے امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں امام زمانہ کا ظہور عاشور کے دن ہوگا. امام کی حدیث ہے کہ وَيَقُومُ فِي يَوْمِ عَاشُورَا, حضرت کا ظہور عاشور کے دن ہوگا. وَهُوَ الْيَوْمُ الَّذِي قُتِلَ فِيهِ الْحُسَيْنُ ابْنُ عَلِي, اور یہ وہی دن ہے جس دن حسین ابن علی کو مظلومیت کے ساتھ قتل کیا گیا تھا. امام فرماتے ہیں کہ گویا میں اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں کہ عاشور کا دن ہے, کعبے کے پاس رکن و مقام کے درمیان حضرت حجت کھڑے ہوئے یہ اعلان کر رہے ہیں, انا بقیت اللہ, میں بقیت اللہ ہوں, انا حجت اللہ, میں حجت خدا ہوں, الا یا اہل العالم, اے دنیا والو آگاہ ہو جاؤ, انا الامام القائم, میں امام قائم ہوں, انا السمسام المنتقم, میں وہ شمشیر ہوں جو خون حسین کا بدلہ لے گی. انا جدی حسین قتلوہ عطشانا, سن لو کہ میرے جد حسین کو پیاسا ذبح کیا گیا. انا جدی الحسین طرحوہ عریانا, میرے جد حسین کا جنازہ بے گور و کفن سرزمین کربلا پر چھوڑ دیا گیا. انا جدی الحسین سحقوہ عدوانا, ظلم و ستم کے ساتھ میرے جد حسین کی لاش کو گھوڑے کی ٹاپوں سے پامال کیا گیا. گھوڑے کی ٹاپوں سے پامال کیا گیا. معصوم فرماتے ہیں کہ اللہ جل شانوں نے 4000 فرشتوں کو قبر حسین کا مجاور بنا دیا ہے, جو غم و اندوہ کے ساتھ قبر حسین کی زیارت کرتے رہتے ہیں اور آنے والے زائرین کا استقبال کرتے ہیں, اور اگر کوئی زائر بیمار ہو جاتا ہے تو اس کی تیمارداری کرتے ہیں. یہ وہی 4000 فرشتے ہیں جنہیں اللہ نے جنگ بدر میں رسول خدا کے نصرت کے لیے بھیجا تھا. چنانچہ امام فرماتے ہیں ان اللہ احبط الیہ 4000 ملک ہم الذین حبطوا علی رسول اللہ یوم بدر. یہ وہی 4000 فرشتے اللہ نے بھیجے ہیں قبر حسین کے پاس, جنہیں اللہ نے بدر کے دن رسول خدا کی نصرت اور حمایت کے لیے بھیجا تھا. فامر الملائکۃ فی المقام عند قبر, ان 4000 فرشتوں کو اللہ نے حکم دیا ہے کہ وہ قبر حسین کے پاس رہیں. ینتظرون قیام المہدی من ولده, قبر حسین کے پاس 4000 فرشتے امام عصر کے ظہور کا انتظار کر رہے ہوتے. عاشور اور امام زمانہ کے ظہور کے انتظار کے درمیان قریبی تعلق کو سمجھنے کے لیے یہ جاننا ضروری ہے کہ شیعت کے 4 بنیادی ستون ہیں, بعثت, غدیر, کربلا و عاشور اور ظہور امام زمانہ. یہ 4 بنیادی ستون ہیں ہمارے, جن کے بغیر شیعت نہیں ہے. البتہ توحید ان 4 ستونوں کی بنیاد ہے. اللہ پر ایمان کے بعد ہماری پہلی بنیاد, پہلا پلر, پہلا ستون بعثت ہے. اس کے بغیر تشیع نہیں ہے. چنانچہ آل عمران آیت 164 میں ارشاد ہوتا ہے لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمۃ وان کانوا من قبل لفی ضلال مبین. یقیناً اللہ کا احسان ہے ان مومنوں پر, اللہ کا احسان ہے مومنوں پر کہ اللہ نے انہیں کے درمیان میں سے ایک رسول کو بھیجا جو ان کے سامنے آیتوں کی تلاوت کرتا ہے, ان کے نفسوں کا تزکیہ کرتا ہے, انہیں کتاب و حکمت کی تعلیم دیتا ہے. خب یہ آیت کا تعلق بعثت سے ہے. دوسری بنیاد غدیر ہے. اگر کوئی بعثت کا انکار کر دیتا ہے اور غدیر پر ایمان رکھتا ہے, کربلا کو مانتا ہے, اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے. بعثت کے بغیر نہ غدیر کا تصور ہے نہ کربلا کا تصور ہے. بعثت کو قبول کرنے کے بعد دوسری بنیاد, دوسرا ستون ہمارا غدیر ہے. غدیر کے بغیر بعثت پر ایمان کا کوئی فائدہ نہیں. بعثت کو تو مانتا ہے, نبی کی نبوت پر ایمان رکھتا ہے, مگر غدیر کو نہیں مانتا. اس بعثت کا کوئی فائدہ نہیں ہے. نبوت پر اس ایمان کا کوئی اثر نہیں ہے, کوئی خاصیت نہیں ہے. میں نہیں کہتا, خود قرآن کہہ رہا ہے. جس وقت غدیر میں وہ آیت نازل ہوئی ہے اعلان ولایت کے سلسلے میں کہ یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالتہ, اے میرے حبیب, ولایت کے سلسلے میں جو پیغام آپ تک آ چکا ہے اس کا اعلان کر دیجئے, لوگوں تک پہنچا دیجئے. اگر آپ نے یہ کام نہ کیا, اگر آپ نے ولایت و امامت کا اعلان نہ کیا, تو گویا آپ نے کچھ کیے ہی نہیں. نبوت کا سارا کام, ساری زحمتیں سب رائے گا, سب بیکار. فما بلغت رسالتہ, اس کا مطلب ہے کہ غدیر میں اور بعثت میں اتنا قریبی تعلق ہے, اگر غدیر کو نہ مانا گیا تو بے شک بیکار ہے, کوئی فائدہ نہیں ہے اس کا, رائے گاہ چلی جائے گی. یہ کوئی فرعی مسئلہ نہیں ہے, غدیر کوئی فرعی مسئلہ نہیں ہے, ورنہ اللہ جل شانہ اس لب و لہجے میں اپنے حبیب سے خطاب نہ کرتا کہ اگر آپ نے یہ پیغام نہ پہنچایا تو کچھ نہیں کیا, سب بیکار, سب رائے گاہ. شیعت کی تیسری بنیاد کا نام عاشور و کربلا ہے. امام حسین علیہ السلام نے سفر کربلا کے دوران جو خطوط لکھے ہیں ان میں بعثت کا بھی ذکر ہے اور امامت کا بھی تذکرہ ہے, یعنی بعثت کا ذکر بھی ہے اور غدیر کا ذکر بھی ہے. امامت یعنی غدیر, غدیر یعنی امامت. امام علیہ السلام نے دو بہت ہی اہم خط لکھے ہیں, ایک خط جناب مسلم ابن عقیل کے ہاتھ کوفہ بھیجا ہے, دوسرا خط جناب سلیمان کے ساتھ بصرہ بھیجا ہے. یہ دونوں امام علیہ السلام کے نائب خاص تھے. دو طرح کے نائب ہوتے ہیں, نائب خاص اور نائب امام, نائب عام. نائب خاص ان نائبین کو کہا جاتا ہے جن کے نام پر امام نے تائید اور تاکید کی ہے, جیسے مولا کائنات کے نائب خاص تھے نائب مالک اشتر تھے اور دوسرے افراد, یا امام زمانہ کی غیبت صغرا کے دوران ان کے چار نائب خاص تھے, عثمان بن سعید, محمد بن عثمان, حسین بن روح اور علی محمد سمری, یہ نائب خاص ہیں. اور نائبین عام وہ ہیں جن کا نام تو امام نے بیان نہیں کیا, ان کے نام کی تائید و تاکید نہیں کی ہے, ہاں ان کے صفات ضرور بیان کیے ہیں. صفات بیان کرنے کے بعد ان کی اطاعت و پیروی کا حکم دیا ہے, اس عنوان سے ان کا حکم ہمارا حکم ہے. آج زمانے غیبت کبریٰ میں کوئی نائب خاص نہیں ہے, اگر کوئی دعویٰ کرتا ہے نیابت خاصہ کا دعویٰ کرتا ہے وہ جھوٹا ہے, اور روایات میں ہمیں حکم دیا گیا ہے کہ ایسے افراد کو جھوٹا کہو, تکذیب کرو ان کی, فکذبو ہو, جھٹلا دو ان کو. اور امام حسین علیہ السلام نے دو نائب خاص مقرر فرمائے تھے اور دونوں شہید کر دیے گئے, کوفے میں جناب مسلم ابن عقیل اور بصرے میں جناب سلیمان. جناب مسلم کو بھی ابن زیاد نے شہید کیا, جناب سلیمان کو بھی ابن زیاد نے شہید کیا, کیونکہ اس وقت جناب سلیمان بصرہ پہنچے ہیں, اس وقت ابن زیاد بصرے ہی میں تھا, کیونکہ ابن زیاد کو دونوں اسٹیٹ کی جو ہے وہ گورنری دی گئی تھی, بصرے کی بھی اور کوفے کی بھی. جس وقت زیاد ابن زیاد بصرے میں تھا, امام حسین علیہ السلام نے سلیمان کو اپنا نائب خاص بنا کر بصرے کے سربراہوں کے نام خط بھیجا تھا, لیکن انہی سربراہوں میں سے ایک سربراہ منذر بن جارود نے خیانت کرتے ہوئے ابن زیاد سے شکایت کر دی, انہیں گرفتار کروا دیا, اور ابن زیاد نے انہیں تخت دار پر لٹکا کر کے ان کی زندگی کا خاتمہ کر دیا. بصرے والوں کے نام خط میں امام حسین نے بعثت و نبوت پر روشنی ڈالی ہے, اور کوفے والوں کے نام خط میں امام حسین نے غدیر اور امامت پر روشنی ڈالی ہے. بصرے والوں کے نام خط میں لکھتے ہیں کہ انا ادعوکم الی کتاب اللہ و سنت نبیہ, میں تمہیں دعوت دے رہا ہوں اللہ کی کتاب قرآن کی طرف اور اس کے نبی کی سنت کی طرف. قرآن کب نازل ہوا, آغاز قرآن, آغاز نزول قرآن کب تھا؟ بعثت کا پہلا دن. بعثت کا آغاز اور نزول قرآن کا آغاز ایک ساتھ ہے, یعنی نزول قرآن یعنی بعثت, نزول قرآن یعنی آغاز بعثت. امام حسین فرماتے ہیں میں تمہیں اللہ کی کتاب کی طرف دعوت دیتا ہوں, یعنی پیغام بعثت کی طرف تمہیں دعوت دیتا ہوں. امام اپنی خط کے ذریعے لوگوں کو بعثت کی یاد دلا رہے ہیں, وہ سنت نبی, یہ تمہارے اپنے اللہ کے نبی کی سنت کی طرف تمہیں دعوت دے رہا ہوں, یعنی اللہ نے جو بھیجا جسے نبی بنایا ہے بعثت کے دن, بعثت کی یاد دلا رہے ہیں. پھر امام فرماتے ہیں فَإِنَّ الْسُنَّتَ قَدْ أُمِيتَتْ, سنت پیغمبر کو دفن کیا جا چکا ہے, مردہ ہو چکی ہے, اسے مردہ بنایا جا چکا ہے. شراب خاروں کو, بے نمازیوں کو, قاتلوں کو, صفاقوں کو مسلمانوں کا حاکم بنانا رسول خدا کی سنت نہیں تھی. فَإِنَّ السُّنَّةَ قَدْ أُمِيتَتْ وَإِنَّ الْبِدْعَةَ قَدْ أُحْيِيَتْ, سنت کو مردہ بنا دیا گیا ہے، بدعت کو زندہ کر دیا گیا ہے، بدعت کو رائج کر دیا گیا ہے. ان تسمعوا قولی وتطیعوا امری، اگر تم لوگ میری بات کو سنو گے، میرے احکام اور فرامین کی اطاعت کرو گے، اہدیکم سبیل الرشاد، میں تمہیں ترقی و رشد و ہدایت کے راستے کی طرف میں تمہیں لے جاؤں گا، میں دوبارہ بعثت کو زندہ کر دوں گا. کوفے والوں کے نام خط میں آپ نے تحریر فرمایا ہے، فلا عمری مل امام الا الحاکم وبالکتاب، میری جان کی قسم حاکم صرف وہی ہو سکتا ہے جو کتاب خدا کے مطابق حکومت کرے، القائم وبالقسط، جو عدل و انصاف کو قائم کرے، الدائم بدین الحق، دین حق کا پابند ہو جائے، الحابس نفسہ علی ذات اللہ، اپنی ذات کو خدا کے لیے وقف کر دے. عزیز و بعثت پیغام توحید ہے، غدیر تکمیل بعثت ہے، اور عاشور بعثت و غدیر کا احیاء ہے، کیونکہ رسول خدا کی رحلت کے 50 سال بعد لوگ عملاً بعثت کو بھی بھلا چکے تھے اور غدیر کو بھی فراموش کر چکے تھے. اگر غدیر کو بھولے نہ ہوتے تو وہ امام جس کی امامت کی بنیاد غدیر میں رکھی گئی ہے، جو حجت خدا ہے، اس کے قتل پر لوگ آمادہ نہ ہوتے. بعثت کو بھی بھول چکے تھے، ورنہ جسے پیغمبر نے جنت کے جوانوں کا سردار قرار دیا تھا، جسے حسین منی کہہ کر اپنی ذات، اپنی رسالت کا جزء قرار دیا تھا، اس کا سر تن سے جدا کرنے پر کمر بستہ نہ ہوتی. عاشور نے بعثت و غدیر دونوں کو زندہ تو ضرور کر دیا، لیکن بعثت و غدیر کا مقصد پائے تکمیل تک پہنچ نہ سکا. بعثت کا مقصد کیا تھا؟ کیوں پیغمبر کو اللہ نے بھیجا؟ خود قرآن کہتا ہے سورہ حدید میں، لیقوم الناس بالقسط، مقصد بعثت، انبیاء کے آنے کا مقصد سماج میں عدل و انصاف قائم کرنا ہے، انبیاء کے آنے کا مقصد اسلام کی بالادستی ہے. قرآن میں ارشاد ہوتا ہے، هو الذی ارسل رسوله بالهدى ودین الحق، اللہ وہی ہے جس نے اپنے رسول کو ہدایت اور دین حق دے کر کے بھیجا. کاہے کے لیے؟ لیظہرہ علی الدین کلہ، تاکہ تمام ادیان پر اس کی بالادستی قائم ہو سکے. ولو کرہ المشرکون، چاہے اس کی بالادستی مشرکوں کو ناپسند ہی کیوں نہ ہو. انبیاء کے آنے کا ایک اور مقصد کیا تھا؟ کہ لوگ اللہ کی عبادت کریں اور طاغوت سے دوری اختیار کریں. قرآن مجید میں ارشاد ہوتا ہے کہ لقد بعثنا فی کل امت رسولا، ہم نے ہر قوم میں ایک رسول بھیجا، کاہے کے لیے؟ ان اعبدوا اللہ واجتنبوا الطاغوت، یہ پیغام دینے کے لیے کہ اللہ کی عبادت کرو اور طاغوت سے دوری اختیار کرو. آج کے حالات کیا ہیں؟ آج ہمیں یہ باتیں نظر تو نہیں آتی ہیں. کیا آج سماج میں عدل و انصاف قائم ہے؟ دنیا میں عدل و انصاف کی حکومت ہے، ہر طرف ظلم و ستم کی حکمرانی ہے، سب لوگ اسلام کے طرفدار نہیں ہیں، ہر طرف توحید کا پرچم بلند نہیں ہے، بہت بڑی تعداد ایسے لوگوں کی ہے جو بت پرستی ہیں، مصروف ہیں. جس کا مطلب ہے کہ بعثت کا مقصد، غدیر کا مقصد پائے تکمیل کو نہیں پہنچ سکا ہے. پائے تکمیل تک تب پہنچے گا جب امام کا ظہور ہوگا. یہ مقصد ظہور امام کے ذریعے پورا ہوگا. ہر طرف توحید کامل، عدل کامل، اور رسول خدا کی مکمل اطاعت ہوگی. پس بعثت، غدیر، عاشور اور انتظار ظہور، یہ چاروں چیزیں ایک دوسرے سے جڑی ہوئی ہیں. بعثت دین کا آغاز ہے، غدیر بعثت کی تکمیل ہے، عاشور غدیر اور بعثت کا احیاء ہے، اور ظہور غدیر و بعثت کے مقصد کی تکمیل کا نام ہے. امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام نے بعثت و غدیر کے احیاء کے لیے، اسے زندہ کرنے کے لیے بہت بھاری قیمت چکائی ہے، اور ہمیں یہ پیغام دیا ہے کہ ہر عظیم مقصد کے لیے قربانی ضروری و لازمی ہے، اس کے بغیر کبھی عظیم مقصد حاصل نہیں ہو سکتا. صرف آرزوؤں سے، صرف چاہت سے کوئی مقصد حاصل نہیں ہوتا ہے. جو مقصد تک پہنچنا چاہتے ہیں انہیں کبھی بھی مشکلوں سے، مصیبتوں سے، قربانیوں سے گھبرانا نہیں چاہیے، گھبرا کر گھر بیٹھ نہیں رہنا چاہیے. امام حسین نے زبان سے بھی یہ باتیں کہیں اور عمل سے بھی اسے ثابت کیا. غدیر کے احیاء کے لیے، غدیر کو زندہ کرنے کے لیے، بعثت کو زندہ کرنے کے لیے حسین ابن علی نے کیسی کیسی قربانیاں دی. گھر بار چھوڑا، وطن چھوڑا. یہ وطن کا لفظ تو بڑا آسان لفظ ہے، ہم میں سے بھی نہ جانے کتنوں نے وطن چھوڑا ہے، لیکن ہمارے وطن میں، حسین کے وطن میں بڑا فرق ہے. حسین وطن جب چھوڑتے ہیں، یعنی نانا کا مزار چھوڑ رہے ہیں، حسین جب وطن چھوڑتے ہیں، یعنی ماں کی قبر سے رخصت ہو رہے ہیں، حسین جب وطن چھوڑتے ہیں، یعنی بھائی حسن کی تربت سے رخصت ہو رہے ہیں. لیکن عزیزو، مقصد عظیم ہے، مقصد بڑا ہے. امام حسین اس مقصد کو حاصل کرنے کے خاطر سب کو چھوڑنے کو تیار ہیں، اور یہ جانتے ہوئے کہ مدینے سے نکلنے کا انجام کیا ہوگا. حسین کو اچھی طرح سے پتا ہے کہ مدینے سے نکلنے کا انجام بہن زینب کے لاڈلوں کی شہادت ہے، مدینے سے نکلنے کا اختتام قاسم کی لاش کی پامالی ہے، مدینے سے نکلنے کا انجام شبیہ پیغمبر علی اکبر کے سینے پر برچی ہے، مدینے سے نکلنے کا انجام عباس کے بازوؤں کا جدا ہونا ہے، علی اصغر کے گلے پر تیر لگنا ہے، حسین کی لاش کو گھوڑے کی ٹاپوں سے پامال ہونا ہے، بہن زینب کو اسیر کرانا ہے. عزیزو، جس وقت امام حسین مدینے سے نکل رہے تھے، نانی ام سلمہ آئی تھی امام حسین کے پاس، پہلے تو منع کر رہے تھے، بیٹا مدینہ نہ چھوڑو. اس کے بعد کہتی، بیٹا اگر تمہیں اصرار ہے مدینے سے جانے پر، تو بیٹا دیکھو عراق کا رخ نہ کرنا. کیوں نانی امبا؟ بیٹا میں نے تمہارے نانا سے سنا ہے کہ میرا حسین سرزمین عراق پر 3 دن کا بھیک بھوسا بھوکا پیاسا شہید کیا جائے گا. امام حسین کہتے، نانی اما مجھے معلوم ہے، میں جانتا ہوں. نانی اما، کیا آپ اس سرزمین کی زیارت کرنا چاہتی ہیں جہاں آپ کا یہ حسین 3 دن کا بھوکا پیاسا شہید کیا جائے گا؟ جناب ام سلمہ اشتیاق ظاہر کرتی، ہاں بیٹا، تمہارے نانا سے اس جگہ کی زیارت کا بڑا ثواب سنا ہے. ایک دفعہ امام حسین اشارہ کرتے ہیں، ساری زمینیں پست ہوئیں، زمین کربلا بلند ہوئی. ایک دفعہ حسین نے اشارہ کرنا شروع کیا، نانی امبا دیکھیے، یہ وہ جگہ ہے جہاں میرا کڑیل جوان علی اکبر ایڑیاں رگڑ رہا ہوگا. نانی ابا، یہ وہ جگہ ہے جہاں میں اپنے اصغر کے لیے پانی مانگ رہا ہوں گا، پانی کے بجائے تیرے سے شوبہ سے میرے بچے کا گلا چھید دیا جائے گا. نانی اما، وہ نشیب جو نظر آ رہا ہے، یہ وہی جگہ ہے جہاں آپ کا حسین 3 دن کا بھوکا پیاسا ذبح کیا جائے گا. اس کے بعد امام حسین نے ایک مٹھی خاک اٹھا کر کے ام سلمہ کو دی، نانی اما اسے کسی جگہ پہ رکھ دیجئے، جب یہ خون میں تبدیل ہو جائے تو سمجھ لیجئے گا آپ کو حسین مارا گیا. ام سلمہ نے ایک شیشے میں اس مٹی کو اس مٹی کے پاس رکھ دیا جو پیغمبر نے ام سلمہ کو دی تھی. عزیزو، رجب کا مہینہ ختم ہو گیا، شعبان شوال، شعبان رمضان شوال ذیقعد ذیلحج، یہاں تک کہ محرم کا مہینہ آ گیا، تاریخیں گزرتی گئی، عصر عاشور ہے، ام سلمہ کی آنکھ لگ گئی تھوڑی دیر کے لیے. خواب میں کیا دیکھا رسول خدا آئے ہیں، سر برہنہ ہے، غریبان چاک، سر پہ خاک پڑی ہوئی ہے، تڑپ گئی ام سلمہ، یا رسول اللہ یہ آپ کا کیا عالم ہے؟ کہ ام سلمہ میں کربلا سے آ رہا ہوں، اے ام سلمہ میرا حسین کربلا میں مر گیا. ام سلمہ کی آنکھ کھل گئی، گھبرا کر جو شیشے کے پاس گئی جہاں مٹی رکھی ہوئی تھی، ام سلمہ کیا دیکھی، مٹی کی جگہ خون تازہ ابل رہا ہے، ہائے میرا حسین مارا گیا. اللہ لعنت اللہ علی قوم ظالمین وسيعلم الذین ظلموا ای منقلب ينقلبون. بارِ اللہ تجھے واسطہ ہے محمد آل محمد علیہ السلام کا، ہماری مختصر سی عبادت کو قبول فرما. مابو صدقے میں اہل بیت اطہار علیہ السلام کہ ہمیں توفیق عنایت فرما کہ ہم پیغام کربلا کو سنیں، سمجھیں، اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں. جس طرح سے سید الشہداء قربانیوں سے نہیں گھبرائے، نہیں ڈرے حق کے دفاع کے لیے، ہمیں بھی خدا یا ایسی ہی توفیق عنایت فرما. بارِ الٰہ جو بیمار ہے انہیں شفا کاملہ عنایت فرما، جو پریشان حال ہے ان کی پریشانیوں کو دور فرما. بارِ الٰہ ساری امت مسلمہ کو بلکہ ساری بشریت کو اس مضی وبا سے محفوظ رکھ. معبود صدقے میں اہل بیت اطہار علیہ السلام کے شیعان حیدر کرار، محبان اہل بیت اطہار، زائران سید الشہداء، عزاداران مظلوم کربلا، جہاں کہیں بھی ہوں ان کی جان، مال، عزت، آبرو کی حفاظت فرما. بارِ الٰہ مراجع کرام اور رہبر معظم انقلاب اسلامی کی حفاظت فرما. امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما. جب حضرت کا ظہور ہو تو ہمارے اعمال ایسے ہوں کہ ہم ان کے اصحاب و انصار میں شمار ہو سکیں. اللہم عجل فی فرج مولانا صاحب الزمان وجعلنا من اعوانه و انصاره.
سبیل مودت، قرآن و اہل بیت سے عقیدت، کامیابی کی ضمانت.